ایسا کیوں تھا؟ 13 سال تک مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا اور مسلمانوں کو جوابی کاروائی کرنے کی اجازت نہ دی گئی، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں یہاں تک آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عزت والے لوگ تھے، جب سے اسلام لائے ہیں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، ہمیں ان کے ہاتھ توڑنے کی اجازت دیجئے۔ تو آپ ان کو روکتے تھے کہ نہیں، ابھی نہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ نمبر ایک، مسلمانوں کے اندر ابھی اتنی قوت نہ تھی، عددی بھی اصلے کے اعتبار سے بھی ابھی وہ کمزور تھے، ان کی تیاری مکمل نہ تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام تیاری کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ دوسری بات، مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جو بہت طاقت والے تھے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بھی علم ہے آپ کو، پھر اسی طرح کچھ اور لوگ جو بہت مالدار بھی تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کیا کہا گیا؟ کہ ابھی جنگ نہیں۔ اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی، وہ کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت کرنا سیکھو، جہاں روکے رک جاؤ۔ کیونکہ جب تک ایک گروہ کے اندر ڈسپلن نہ ہو، بات مانی نہ جائے، اس وقت تک کسی ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی جنگی اقدام کرنا فائدے کی بجائے نقصان کو دعوت دینا تھا۔ فلما کتب علیہم القتال، اب کیا ہوا؟ مدینہ آ گئے مسلمان، یہاں آ کر جہاد فرض ہو گیا۔ جہاد کے فرض ہوتے ہی اذا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے جو کل تک جنگ کی اجازت مانگتے تھے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا۔ یہ ڈر جو تھا، یہ ایک طبعی ڈر تھا، اس سے نعوذ باللہ ان کی کوئی ہتک یا توہین مقصود نہیں، بالکل فطری چیز ہے۔ مثلا اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ سنیں تو کیا آپ ڈریں گے؟ نہیں۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ نیچرل ہے، بالکل طبعی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، جو یہ دھماکے سے ڈر جائے اس کا ایمان کمزور ہے، تو یہ بات تو غلط ہوگی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ دھوپ کے نیچے کھڑے ہونے سے بیمار ہونا ایمان کی کمزوری ہے۔ نہیں، ایمان کی مضبوطی کچھ اور چیز ہے، اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کچھ اور ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے۔ کچھ لوگوں کچھ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کو کم ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی نہیں۔ ایمان کے منافی کیا چیز ہے؟ کہ انسان پھر اس ڈر کی وجہ سے قربانی سے قطرائے، آگے ہی نہ بڑھے۔ جب ان پر جنگ لکھ دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس، اور خشیت کا آپ کو معلوم ہے معنی کیا؟ کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا، کہ دوسرے سے مروب ہو کے ایسے ڈرنے لگا لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وقالو، اور اب بول اٹھے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ موت کے ڈر سے کہہ رہے ہیں، لما کتبت علینا القتال، یہ جنگ ہم پر کیوں فرض کر دی آپ نے؟ لولا خرتنا الى اجل قریب، ہمیں ایک خاص وقت تک مہلت کیوں نہ دی گئی؟ تھوڑے دن اور موقع دے دیا جاتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اب یہاں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ جب لوگوں کے اندر ایک خوف، ایک کمزوری، ایک بزدلی آنے لگے، تو ایک اچھے لیڈر کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ وہ ان کا مورال بلند کرے، ان کا خوف دور کرے، انہیں ہمت دلائے، ان کے اندر ایمان کی روح پھونکے. اور وہ کیسے آتی ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے. انسان جنگ سے کیوں ڈرتا ہے کہ ہائے مر جائیں گے، مرنے سے کیوں ڈرتا ہے انسان کہ ہائے پھر یہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، ان چیزوں کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس کا تو نقصان ہو جائے گا، ان کو کون سنبھالے گا؟ فرمایا یہ سب کچھ جو بھی تمہارے پاس ہے نا، یہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. اس کے لیے جیتے ہو، اور وہ آخرت جو بے پناہ فائدوں کی ہے اس کے لیے، اس کے فائدے حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھو گے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا کی کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے ڈرتا ہے وہ یہی سوچا کرے کہ کن چیزوں کو سنبھال سنبھال کر، روک روک کر، پاس رکھ رکھ کے کب تک جیوں گا. اس حقیر دنیا کے لیے جینا چاہتا ہوں اور اس بڑی آخرت کے لیے جس کے فائدے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، اور جو اصل فائدہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. کبھی بھی ڈر آئے تو سوچا کرے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. خوف آنے لگتا نا، ہے لوگ یہ بات کریں گے، وہ کریں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ کام نہیں ہوگا. ہر روز تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ دین کی طرف آتے ہوئے میں خوف لاحق ہوتے ہیں، اگر میں دین کی طرف آ گیا میرا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کبھی سوچا کرے میکسیمم کتنا ہوگا، بس جان چلی جائے گی، اس سے زیادہ کیا کوئی نقصان دے دے گا. اور اگر اللہ کی راہ میں کسی کی جان چلی ہی جائے تو اس کے لیے تو موت ہی نہیں، اس کی تو موت موت نہیں زندگی کہلاتی. وہ تو مر کر شہید ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، حیات جاوداں پا لیتا ہے. تو کسی بھی انسان کی قربانی جو اللہ کے لیے کی گئی ہو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. چار لفظ ہیں، قل متاع الدنیا قلیل، ان میں بتائیے کہ دنیا کے سب فائدے بہت ہی چھوٹے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں. زندگی کو نفع اور نقصان کے پیمانے سے مت ناپو. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوں ساتھ پریشانی ضرور ہوتی ہے. آخرت کی نعمتیں ہر پریشانی سے پاک ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر بجلی نہ ہو گھر میں تو پریشانی، اگر بجلی ہو تو ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی کرنٹ نہ لگ جائے، کوئی سرکٹ شارٹ نہ ہو جائے، کئی طرح کے خوف. اگر بہت زیادہ جلائی تو بل زیادہ آئے گا مثلاً. تو انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ان کو وہ اس حد تک انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جو ہی زیادہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو کئی خطرے گھیر لیتے ہیں اس کو، پھر اس کے ہاتھ پاؤں روک لیتے ہیں. اور دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو گھر بنا رہے ہیں اس میں رہنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن آخرت جس نے بنائی اس کی نعمت کبھی بھی ختم نہ ہوگی. آخرت کے فائدے یقینی، دنیا کے فائدے عارضی غیر یقینی. آخرت کی نعمتیں پریشانی کے بغیر، دنیا کی نعمتیں پریشانیوں کے ساتھ. دنیا ختم ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی. دنیا کم، آخرت زیادہ. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، چھوٹا سا ظلم بھی نہ ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ. یعنی اگر اللہ کی راہ میں جان نہیں دو گے تو کیا موت سے فرار کا کوئی طریقہ ہے؟ مرنے سے بچ سکو گے؟ ہم سب سوچے نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا چاہتے تو کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پھر ہمیشہ رہے گا ہمارے پاس؟ وہ پھر بھی قربان ہو جائے گا، پھر بھی چلا جائے گا. بروج جو ہے برج کی جمع ہے، برج کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، اور بارجہ بادبانی کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور سے نظر آ جاتی. تو بروج بلند قلعے، بلند عمارتیں، عالیشان محلات، اور مشیدہ پکے بنائے ہوئے، شین یہ دال سے، شید چونا، شید کہتے چونا جس سے سیمنٹ، جس سے لپائی کی جاتی، پختہ کیا جاتا ہے. تو پکے گھر بنانا منع نہیں ہے، اسی لیے ان کا ذکر دیا گیا، مثال دی گئی. لیکن یہاں یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم کسی شیشے کے گھر میں بھی بند ہو جاؤ کہ جس میں کسی کو اندر جانے کا راستہ نہ ملے، نہ آواز جا سکے، نہ روشنی جا سکے، نہ ہوا جا سکے، کسی ایسی چیز میں بند ہو جاؤ تو بھی موت وہاں پہنچ جائے گی، موت سے کسی کو فرار نہیں، آج تک کوئی نہیں اس سے بچا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف. یقولوا هذه من عند الله، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولوا تو کہتے ہیں هذه من عندك، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں. مثلا جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کیا کہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے ہم جنگ ہارے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تدبیر میں کوئی کمی نہ تھی، اس کی اصل وجہ کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر دیا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ تھا. اور ایک مسلمان کو ہمیشہ تکلیف کے موقع پر اپنی تقدیر پہ راضی ہو جانا چاہیے کہ تدبیر کے باوجود جب تکلیف آ گئی تو یہ اللہ کی مصلحت تھی اس میں کوئی. اب دیکھیں کہ یہ تقدیر اور تدبیر کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھا کہ یہ 50-50 کا معاملہ ہے. کیسے؟ 50% انسان کو آزادی دی گئی کہ وہ کچھ کام کر لے، کوشش کر لے، اور اس کی کوششیں بعض اوقات کام بھی آ جاتی ہیں، لیکن 50% معاملہ جو ہے وہ انسان کے بس سے باہر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنا دایاں قدم اٹھاؤ، پاؤں اٹھاؤ. اس شخص نے اٹھا لیا، آپ نے فرمایا اب بایاں بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا نہیں، دو تو کٹھے نہیں اٹھا سکتا. کہا یہی تقدیر اور تدبیر ہے کہ 50% تک تو تم جا سکتے ہو، اس 50 کے بعد اگلے 50 میں تمہارا اختیار نہیں. ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ جو 50% اختیار ہے اس میں کوشش کرو، کوشش کامیاب ہو جائے تو شکر کرو، 50% پہ راضی ہو جاؤ، جب نہ بن پڑے تو صبر کرو. یہی زندگی ہے، شکر اور صبر کے درمیان، کہ کوشش کامیاب ہو جائے تو اللہ کے اذن سے ہے، ناکام ہو جائے تو تقدیر ہی ایسی تھی، ہم نے تو کوشش کی، اللہ نے نہیں چاہا. جو ہو گیا اس پہ شکر، جو نہ ہو سکے اس پہ صبر. بندہ مومن کی یہی شان ہے، وہ لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں کہ اللہ نے میری تقدیر ایسی کیوں بنائی، یا مجھے یہ نقصان کیوں ہوا، یا میری کوشش کامیاب کیوں نہ ہوئی، یا وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں وہ کوشش کروں گا ہی نہیں. نہیں، وہ کوشش بھی جاری رکھتا ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ کوئی بات سمجھ کر ہی نہیں دیتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور بات سے مراد یہ حدیثہ سے قرآن ہے کہ یہ قرآن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، یعنی قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ ان کے دلوں میں ہی نہیں اترتی. کیوں نہیں اترتے، کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. کوئی بھی شخص جو نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے تو حق کو باطل کی ہر بات بالکل واضح ہوتی ہے اور انسان کے دل میں اترتی چلی جاتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تم کو کوئی نعمت پہنچے وہ اللہ کی طرف سے آتی. وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی کوئی تکلیف آئے فمن نفسک، تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں کسی کو اپنی طرف سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. گویا دوسرے لفظوں میں تکلیف انسان کے اعمال کی شامت بھی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصیب عبدا نكبۃ فما فوقها وما دونها الا بذنب، کہ انسان کو جو تکلیف آتی ہے بڑی یا چھوٹی وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. وما یعفو اکثر، اور جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا وہ تو بہت ہی زیادہ ہے کہ جس کی سزا نہیں دیتا انسان کو. لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا کہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی چلی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ما من مصیبت تصیب المسلم، مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے الا کفر اللہ بها عنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی گناہ مٹاتا ہے. حتی الشوکت یشاکہا، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کو چبھ جاتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور آپ کو تو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. کس بات پر؟ آپ کی رسالت پر. خلاصہ کیا ہے ان سب باتوں کا؟ کہ زندگی دکھ اور تکلیف اور خوشی کا ملا جلا مجموعہ ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جسے کبھی کوئی خوشی نہ ملی ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں جس نے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا ہو. زندگی دن اور رات سے مل کر بنتی ہے. رات آتی ہے تو دن پورا ہوتا ہے، خالی دن سے دن نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ رات شامل نہ ہو. کبھی سورج ہوتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی روشنی ہوتی کبھی اندھیرا ہوتا ہے. بالکل ہر انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کبھی دکھ کے ہوتے ہیں. ہنسنے کے ساتھ رونا لازم و ملزوم ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. سورۃ النجم میں بھی آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہساتا بھی وہ ہے رلاتا بھی وہ ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ نیکی بھلائی اس کی طرف سے، تکلیف تمہارے اپنے طرف سے، تو پھر ان دو باتوں کو ملائیں گے کیسے؟ کہ وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے، تو پھر یہاں کہا گیا کہ گناہ کے نتیجے میں تکلیف آتی ہے، تو یہ ان کو آپس میں آپ کیسے کمبائن کریں گے، ان میں موافقت کیسے پیدا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اصل اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اس اختیار کو وہ اندھا دھن نہیں استعمال کر رہا. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو مجھے کب خوشی دینی ہے، ہنسانا ہے، اور کب تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اور تکلیف میں مبتلا کیوں کرنا ہے. کیا اس کے گناہ دھونے کے لیے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، یا اس کے درجے بلند کرنے کے لیے؟ مثلاً آپ سوچ سکتے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک معصوم بچہ بعض اوقات بڑی شدید بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، پھر اس کو تکلیف کیوں ہے؟ یعنی اگر بات صرف اتنی ہو کہ ہر انسان کی تکلیف اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ بات نہیں دراصل یہاں کہی گئی. یہاں ایک پہلو سمجھایا گیا ہے کہ جب تکلیف آئے تو اپنے گناہ کو یاد کرو، لیکن جب کسی کی تکلیف کو دیکھو تو پھر اس سے عبرت پکڑو، اس کا گناہ مت تلاش کرو. اس وقت انسان کیا سوچے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اس کے اور اس کے والدین کی کتنے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ امتحان کس لیے آتے ہیں؟ سزا کے طور پر نہیں. آپ کا مثلاً آج ٹیسٹ ہوا ہے، کیا یہ سزا کے طور پر ہوا ہے؟ کوئی آپ سے انتقام لینا مقصود تھا؟ کوئی آپ سے کسی ظلم کا بدلہ لینا تھا جو آپ نے ہم پر کیا، کہ ہم ان کو مزہ چکھائیں دو دن کی چھٹی خراب کر کے؟ اور نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ کہ دو دن فارغ ہیں آپ، بہتر غور و فکر کر سکیں گے اور اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں. یہ کسی خاتون نے لکھ کر بھی بھیجا ہے کہ کئی سالوں کے بعد میری یہ دو چھٹیاں بہت اچھی گزریں، کیونکہ دن کو بھی خوب غور و فکر کیا، رات کو بھی دیر تک پڑھنے کا موقع ملا، اور سحری کے بعد بھی، کیونکہ اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا نا، تو مجھے اس سستی اور غم سے نجات ملی جو مجھے ان دو دنوں میں ہمیشہ پریشان کرتی. تو اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوا ہے کہ آپ نے اچھا کیا، ٹیسٹ رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے لیے یہ ٹیسٹ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا، یا آپ کے وقت کے بہترین استعمال کا سبب بنا، یا آپ کے لیے نئی جہتیں تلاش کرنے کا دین کے اندر علم و عمل کی ایک بہترین موقع ملا، کیونکہ ایک تفصیلی ٹیسٹ یا اسائنمنٹ کے بعد ایک اگلا پارا جب پڑھا تو زیادہ تھورلی پڑھا، زیادہ غور و فکر سے پڑھا. تو ایسے میں کسی کو بھی کوئی اذیت دینا یا ستانا یا فیل کرنا یا کسی کی اہانت کرنا مقصود نہیں. بالکل اسی طرح اس مثال سے اب آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کے وہ امتحان جو بندوں پہ ڈالتا ہے. یہ تو ایک بندوں کا امتحان تھا نا جو بندوں سے لیا گیا، تو بعض امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ آ جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ غور و فکر کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے احوال پہ نظر ڈالیں، پھر ان کے درجے بلند ہوں، وہ زیادہ بہتر انسان بن سکیں. وہ شعر ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، یعنی جب تک انسان مٹی کا ایک ڈھیر ہے تو خام ہے، پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار تو، یعنی ایسی تلوار جس سے کوئی نہ بچ سکے. یعنی جب تک انسان اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا نہیں تو کیا ہے؟ خام، ایسے را مٹیریل ہے، فضول میں، بیکار میں پڑے ہیں، گھروں پہ بستر توڑ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، فون پہ گپ شپ لگا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. پچھلے سال کی یہ دو چھٹیاں سوچ لیجئے، کیا کیا تھا آپ نے؟ یہی کچھ جو اس سال کیا؟ میرا نہیں خیال کسی ایک نے بھی یہ کچھ کیا ہو. ابھی 600-700 لوگوں میں اگر 600-700 کو دو دن سے ضرب دیں تو آپ دیکھیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں نا جس میں ایک مفید کام ہوا، جتنا جتنا بھی جس نے کیا. اصل کیلکولیشن تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، تو میں صرف ایک احساس دلانا چاہتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی نا، کوئی امتحان آتا نہیں، اس وقت تک ہماری صلاحیتیں سوئی رہتی ہیں. ہم اپنے وقت کو غیر بہتر کاموں میں استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے، ہمیں کسی مشکل میں ڈالا جاتا ہے، تو ہم تیرنا سیکھتے ہیں. پھر اسی طرح کبھی بھی اللہ کے راستے میں آنے والی پریشانیوں سے پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ قربانی کرنی پڑ رہی ہے، وہ دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ مشکل پڑ رہی ہے. ان میں سے ایک ایک آپ کو ایسی مضبوطی دے گی کہ جس کے بعد آپ اپنی آخرت کے لیے وہ کچھ کر سکیں گے جو اس سے پہلے نہیں کر سکے. میں نے ایک شروع میں ایک مثال دی تھی کہ گنے کو جب تک بیلنے میں نہ ڈالا جائے رس نہیں نکلتا، وہ اس کے اندر ہی سوکھ جاتا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دماغی صلاحیتیں دی ہیں، بے شمار طاقتیں دی ہیں, ایسی چھپی چھپی صلاحیتیں ہیں ہر ایک کے اندر کہ وہ بس پیدا ہو کے ویسے ہی مرنے کو تیار ہیں, ختم ہونے کو, بغیر استعمال ہوئے. کہا جاتا نا کہ ایک ایوریج انسان جو ہے وہ اپنے مائنڈ کا 2% بھی صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتا اور باقی انٹچڈ واپس قبر میں مٹی بن جاتا ہے. ہمیں کس لیے دیا گیا یہ سب کچھ؟ کہ ہم اپنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہترین سامان تیار کریں, اور ہم اس کو صرف دنیا کی چند چیزوں میں کھپا کے گھلا کے ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور کسی بلند مقصد کے لیے سوچتے بھی نہیں. تو جب بھی کوئی مشکل آئے, کوئی دکھ تکلیف آئے, کبھی اپنے آپ کو مظلوم بیچارہ نہ سمجھیں, ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنانا چاہتا ہے. کہ سونے کو جب تک آپ مٹی میں نہ ڈالے کندن نہیں بنتا, چمکتا نہیں, کھوٹ اس کے اندر رہے تو وہ بہترین زیور نہیں بن سکتا. دانا خاک میں مل کر زمین کے اندر جا کے اپنی ہستی مٹا کر, اپنی وجود کو کھو کر, گھلا کر, پھر گلو گلزار بن جاتا ہے. تو ہم سب بھی جب اپنے آپ کو گھلائیں گے, محنت کریں گے, تو ہی باغ لگے گا انشاءاللہ.